لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
من یهده اللہ فلا مغل له ومن یغلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، آج بھی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو بھی 6:45 تک بیان ہوگا، اس کے بعد پھر مجھے جلدی جانا ہوگا. اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف انشاءاللہ بیان کرنی. اور وہ حدیث اس لیے بیان کرنے کے لیے منتخب کی ہے کہ وہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بڑی سے بڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے. یہ حدیث بھی اس کا نمونہ ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اعذنی و اوجز، مجھے نصیحت فرمائیے مگر مختصر سے نصیحت فرمائیے. اس نے عرض کیا حضور مجھے آپ نصیحت فرمائیے لیکن لمبی چوڑی نصیحت نہ فرمائیے کہ میرے لیے اس کا یاد رکھنا مشکل ہو، مختصر سے نصیحت فرما دیجیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں اور اس پر عمل کر سکوں. تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جملے ارشاد فرمائے، صلی صلاۃ مودعین، تم نماز اس طرح پڑھو جیسے کوئی رخصت کرنے والا نماز پڑھتا ہے. اس کی میں انشاءاللہ ابھی تشریح کروں گا. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ زبان سے ایسی بات نہ بولو اور زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ تمہیں کل اس سے معذرت کرنی پڑے. اور تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس سے اپنی امید ختم کر لے. ان کے مال و دولت سے اپنی آس اور امید مت لگا. جو کچھ تجھے حاصل ہے بس اس پہ راضی رہے. یہ تین باتیں آپ نے بطور نصیحت کے ارشاد فرمائی. ہیں تو یہ تین باتیں اور مختصر سے تین جملے، لیکن ان تین جملوں کے ذریعے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو سارے دین پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی. یہ ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ وہ دین جو نہایت جامع اور وسیع ہے، جس کے احکام اور ان کی تفصیلات اتنی ہیں کہ ساری عمر بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوں. حضور کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء امت، فقہاء امت قرآن و حدیث کی تشریح کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ دنیا سے چلے گئے، تشریح باتیں، اور اس طرح قیامت تک یہ دین بیان ہوتا رہے گا. اور علماء اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے لحاظ سے اس کی تشریح کرتے رہیں گے، اس کی وضاحت کرتے رہیں گے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ قیامت تک چلے گا. ایسے جامع اور مفصل اور وسیع دین کی نصیحت تین جملوں میں فرما دینا حضور کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کمال کو، اس خصوصیت کو جوامع الکلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جو بہت ہی جامع اور مختصر ہیں لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت وسیع ہیں. حضور کی یہ حدیث بھی جوامع الکلم کا نمونہ ہے بلکہ شاہکار ہے، کیونکہ ان تین جملوں میں حضور نے سارے دین پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے. اسی لیے میں نے اس کو منتخب کیا ہے کہ ہم بھی حضور کے جامع ارشاد سے استفادہ کریں، سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. ان تین جملوں میں سارے دین کی نصیحت اس طرح آئی ہے کہ ہمارے دین کے پانچ شعبے ہیں. نمبر ایک عقائد، کہ ہر مسلمان کے عقیدے کیسے ہونے چاہیے، عقیدے صحیح بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، غلط بھی ہیں، گمراہ کن بھی ہیں، حرام و ناجائز بھی ہیں. اچھے اور سچے اور صحیح عقائد اختیار کرنا لازم ہے، برے اور غلط عقیدوں سے بچنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنانے کے بعد مسلمانوں کے جو 72 فرقے ہیں ان میں سے اہل سنت والجماعت میں سے بنایا. ان 73 فرقے، حضور کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. تو جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اللہ نے ان میں سے ہمیں بنایا، اور اہل سنت والجماعت وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے عقیدے وہی ہیں جو حضور نے تلقین فرمائے اور جو صحابہ کرام نے اختیار فرمائے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے بیان فرمائے. ہمارے وہی عقائد جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جن کے عقیدے ہوں ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے انہیں سے وابستہ فرمایا ہوا ہے. علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں وہ کوئی الگ نہیں ہیں، ان کے وہی عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے عقیدے درست ہیں. اگر کسی کو ان عقائد کی تھوڑی سی بقدر ضرورت تفصیل جاننی ہو، اور ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقائد کو بہشت زیور میں بیان فرما دیا. پہلے حصے میں ان کا بیان موجود ہے جو بہت ہی آسان اور بہت ہی عام فہم انداز میں حضرت نے لکھ دی. جی چاہتا ہے ایک مرتبہ ضرور ہم ان کو پڑھ لیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے کیا عقیدے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کن کو کہا جاتا ہے. تو عقائد دین ایک شعبہ ہے. جن لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے، جیسے کہ 72 فرقوں کے عقائد خراب ہوں گے، غلط ہوں گے، گمراہ کن ہوں گے، تو ان کو دوہرا عذاب ہوگا. ایک تو عام گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو گناہ ہوگا اور اس کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے. دوسرا، غلط عقیدوں کی سزا الگ ملے گی. اور جن کے عقائد درست ہوں گے ان کا عذاب اکہرا ہوگا. عقائد چونکہ ان کے صحیح ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، اس لیے صحیح عقائد کی بنا پر انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اجر ملے گا، درجہ ملے گا. اگر عذاب ہوگا تو ان گناہوں کی وجہ سے ہوگا جو انہوں نے کیے ہوں گے اور توبہ نہیں کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی نہ کیا ہوگا. تو پھر غلط اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے صحیح عقائد رکھنے کا، اور کتنا بڑا نقصان ہے غلط عقائد اپنانے کا. تو دین ایک مستقل شعبہ ہے، اسے کہتے ہیں عقائد. اور دوسرا شعبہ ہے عبادات. یہ وہ شعبہ ہے جو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ہمارا دین عبادات کے انجام دینے کا نام ہے. ان کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے، پانچ شعبوں کا نام ہے، جس میں پہلا شعبہ عقائد کی درستی ہے، یہ بھی ضروری ہے. دوسرا شعبہ عبادات ہے، ان کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. باقی تین شعبے اور بھی ہیں جو ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ان پانچوں شعبوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور دیندار وہ مسلمان ہے جس کے پانچوں شعبے صحیح ہوں، اور پانچوں شعبوں میں وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو. لہذا یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ بس نماز روزہ کر لو آگے چھٹی، یہ غلط ہے. پھر جو چاہے کرو، عقائد چاہے کیسے خراب ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، پرواہ نہیں، معاشرت کیسی گندی ہو کوئی حرج نہیں، معاملات کیسے خراب ہوں کوئی پرواہ نہیں، اخلاق اچھے ہوں یا نہ ہوں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل غلط بات. تو دوسرا شعبہ ہے عبادات، اور عبادات کا مطلب یہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ سب عبادت کہلاتے ہیں. یہ دوسرا شعبہ ہے اسلام. اور تیسرا شعبہ ہے معاشرت، یعنی رہنا سہنا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، یہ بھی ایک شعبہ ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے احکام ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، مکروہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہیں، سارے احکام ہیں. اس کے بعد جس طرح قرآن شریف میں اللہ پاک نے صحیح عقیدوں اور غلط عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے، عبادات کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، اسی طریقے سے معاشرت کے احکام بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور حضور کی احادیث کے اندر ان کا تفصیلاً ذکر موجود ہے. اور اس پر بھی علماء کرام نے، حضرت فقہاء اعظم نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، خصوصاً حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے معاشرت کی درستی پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے. تو ایک شعبہ معاشرت ہے، اور چوتھا شعبہ معاملات. معاملات کہتے ہیں خریدنے کو، بیچنے کو، کرایہ پر لینے دینے کو، تجارت کرنے کو، زراعت کرنے کو. یہ موٹے موٹے اور بنیادی اور اصولی معاملات ہیں، ان کی ہزاروں شکلیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ساری مارکیٹیں معاملات کا مرکز ہیں، تمام بازار اسی معاملات کا بازار ہے، معاملات ہی معاملات وہاں پر ہوتے ہیں، صبح شام تک ہزاروں سودے ہوتے ہیں، کتنے معاملات طے ہوتے ہیں. معاملات کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں، سودا جائز بھی، ناجائز بھی، حلال بھی، حرام بھی. شرع کے مطابق معاملہ کرو تو جائز، خلاف شرع معاملہ کرو تو حرام و ناجائز. تو اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، مکروہ ہیں، سب سارے معاملات. ایک مومن کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اس کے عقائد درست ہوں، عبادات صحیح ہوں، اس کے معاشرت بھی صحیح ہوں، معاملات بھی درست ہوں. لیکن یہ دو شعبے ایسے ہیں، معاشرت اور معاملات، کہ آج بھی بہت سے مسلمان ان سے بے خبر ہیں. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، آگے جس طرح چاہے زندگی گزاریں اور جس طرح چاہے معاملات کریں، ہم آزاد ہیں. غلطی، سنگین غلطی اللہ کی. اور اسلام کا پانچواں اور آخری شعبہ ہے اخلاقیات. اخلاقیات بھی ایک مستقل شعبہ ہے اور اس کے احکام بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ باقی شعبوں کے اندر ہیں. اور قرآن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے اور حدیث طیبہ کتابوں کے اندر حضور کے ارشادات مستقل طور پر الگ باب قائم کر کے مذکور ہیں. ہم سے ہمارے دین کا یہ مطالبہ ہے, ہمارے دین و ایمان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم پانچوں شعبوں میں اللہ تعالی کے احکام کے پابند ہوں. جن باتوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے, گناہ بتایا ہے, ان سے پرہیز کریں, یہ ہم سے مطالبہ ہے. جب سے ہم نے اس مطالبے پر عمل نہیں کیا ہم دنیا میں زی و خوار ہیں, تباہ و برباد ہیں. جب تک مسلمان ان شعبوں پر عمل پیرا تھے دنیا کے اندر عزت سے تھے, اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر شوکت عطا فرمائی تھی, غلبہ عطا فرمایا تھا, اور وہ طریقہ صحابہ کرام کا. حضرت مولانا عبد المجید بچھرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی یاد آئی جس میں انہوں نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا, تم اپنے کیے کی مکافات کر لو, جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. تم اپنے کیے کی مکافات کر لو, جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو. طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم. سبحان اللہ, اب تو دنیا ہم پہ چھا رہی ہے اور ہمیں مار رہی ہے, قتل کر رہی ہے, لوٹ رہی ہے, اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہی ہے, تو وہ نشانہ بنے گا جیسے کہ پہلے بن چکے ہیں اور پھر بنیں گے جب قیامت قریب آئے گی انشاءاللہ تعالی. کہتا ہے مہدی علیہ السلام کو جب دور آئے گا تو پھر جتنے بھی کافر ہوں گے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. جب مسلمان ان سے لڑیں گے تو کافر اپنی جان بچانے کے لیے پتھروں کے پیچھے, درختوں کے پیچھے, دیواروں کے پیچھے چھپ جائیں گے, تو وہ درخت اور پتھر بولے گا اے مسلمان میرے پاس آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مار دے. وہ جائے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا, درخت بھی حمایت کریں گے, پتھر بھی مدد کریں گے. تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ پانچوں شعبوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہوں گے, صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں گے. صحابی تو نہ ہوں گے لیکن صحابہ کا نمونہ ہوں گے. بہرحال ہم سے مطالبہ یہی ہے ہمارے دین کا, اور کامل مسلمان وہی کہلاتا ہے کہ جس کا عمل پانچوں شعبوں پر ہو. یہ ہیں پانچ شعبے اسلام کے. اس سے اپنا اندازہ کریں کہ ہم لوگ کتنے دین سے دور اور غافل ہیں, کہ انشاءاللہ عقائد تو صحیح ہیں لیکن عبادات ہی میں ہم پورے نہیں. کتنے احکام ایسے ہیں جس میں ہم سے بڑی غفلت اور کوتاہی سرزد ہو رہی ہے, اور رہے تین شعبے عقائد, معاشرت, معاملات اور اخلاقیات, تو اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں, نہ اس کو کچھ علم ہے, نہ اس کو کوئی مطالعہ ہے, نہ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں. بس جیسا ماحول ویسے ہی ہماری رفتار ہے, بس جیسے ماحول ہے ویسے ہم چل رہے ہیں, اور ماحول تو دیندار نہیں, دین کے مطابق نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اب آپ یہ سمجھیے کہ حضور نے اپنے ان تین جملوں کے ذریعے کس طرح ان پانچوں شعبوں پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی. تو عقائد اور عبادات یہ تو لازم ملزوم ہے, کیونکہ عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز بھی صحیح ہوگی, عقیدہ صحیح ہوگی نماز کہاں صحیح ہوگی. ان دونوں شعبوں کے درست ہونے کے لیے آپ نے ایک نصیحت فرمائی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ہر نماز میں وہ سب جمع ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز کے علاوہ وہ ساری عبادتیں کسی نہ کسی شکل میں ہر 2 رکعت کے اندر موجود ہیں. نماز میں روزے کی شان بھی موجود ہے، زکات کی شان بھی موجود ہے، حج کی شان بھی موجود ہے، اعتکاف کی شان بھی موجود ہے، قربانی کی شان بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، سبحان اللہ بھی موجود ہے، الحمدللہ بھی موجود ہے، اللہ اکبر بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، درود شریف بھی موجود ہے، سارے اذکار موجود ہیں. تو جتنی عبادتیں ہیں ان سب کی اللہ پاک نے شانیں اس میں جمع فرمائی ہوئی ہے. بس نماز صحیح ہو جائے، بس اگر نماز صحیح ہو جائے تو بس سمجھو اس کا سارا شعبہ عبادات چمک اٹھے، درست ہو جائے، اور عقائد بھی اس کے جاندار ہو جائیں گے اور ان کے اندر بھی جان پڑ جائے گی، وہ بھی درست اور صحیح ہیں، صحیح اور ہو جائیں گے. تو ان 2 شعبوں کے واسطے حضور نے ایک نصیحت فرمائی کہ تم نماز اپنی صحیح کر لو. اور صلی صلاۃ المودین جو ہے اس کے 2 مطلب حضرات محدثین نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گویا زندگی کی آخری نماز ہے. اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تم 1 گھنٹے کے بعد قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، اور وہ اجازت مانگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، تو وہ شخص 2 رکعتیں کیسی پڑھے گا؟ ایسی پڑھے گا کہ زندگی میں کبھی بھی ایسی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں گی. مجھے معلوم ہے کہ میں نماز سے فارغ ہوا اس کے بعد مجھے جان سے مار دیا جائے گا، لہٰذا یہ نماز میں ایسا ہے کہ میں ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لوں، پھر تو مجھے موقع ملے گا نہیں پڑھنے کا. تو جس طرح کوئی آدمی جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی آخری نماز بھی تمہاری یہ پڑھ لو، تو جس طرح وہ نہایت ہی آرام و اطمینان کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تم بھی اسی طرح ہر نماز پڑھا کرو. اس لیے کہ ہر نماز میں یہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو. اس لیے کہ عام طور پر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میری موت کب آئے گی، جب آ جاتی تو پھر ٹلتی نہیں، تو موقع نہیں رہتا پڑھنے کا. لہذا ہر نماز میں احتمال ہو سکتا ہے کہ میری زندگی آخری نماز ہو، تو یہ سمجھ کے پڑھ لو. ایک مطلب تو حدیث کا یہ، دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرو. ہر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، اور نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرنے کے لیے 3 باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے. جو آدمی 3 باتوں کو اپنے معمول میں لے لے گا اس کی نماز انشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہونی شروع ہو جائے گی. نمبر 1، اس کا استنجا سنت کے مطابق، استنجا، اور استنجا سنت کے مطابق کیسے ہو، اس کے لیے بیش لیول پڑھ لینا کافی. اس میں استنجا کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور استنجا کا طریقہ لکھا ہے، کس طرح استنجا سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ اپنے استنجا سنت کے مطابق کر لیں، نمبر 2 وضو سنت کے مطابق کر لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا. تو یاد رکھو اگر وضو ناقص ہوگا تو نماز بھی ناقص ہوگی، وضو کامل ہوگا نماز کامل ہوگی. اس کے لیے بیش لیول کا مطالعہ کافی. ویسے ناچیزے کی رسالہ بھی ہے وضو درست کیجئے جو عام طور پر ملتا ہے، اس کے اندر وضو کے ضروری مسائل بھی لکھے گئے ہیں، وضو کے فرائض بھی لکھے گئے ہیں، اور وضو کا مسنون طریقہ اس میں لکھا گیا ہے. مسنون کے ساتھ ساتھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر. یہ چھوٹا سا جیبی سائز کتاب کا ہے. یہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ناگزیر ہے. اس میں دیکھ کر کے اپنے وضو کو درست کر لیں. اس طرح جب استنجا سنت کے مطابق ہو جائے گا, وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا, اب تیسرا نمبر ہے نماز کا کہ نماز بھی سنت کے مطابق ہو. اور نماز کا سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا وہ مشہور کتابچہ جو یہیں کے بیانات پر مشتمل ہے, جس کا نام ہے نماز سنت کے مطابق ادا کیجئے, عام ملتا ہے. اس میں مردوں کا طریقہ بھی ہے, عورتوں کا طریقہ بھی ہے, تکبیر اولی سے لے کر کے سلام پھیرنے تک, اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس طرح ان تین کتابوں کا مطالعہ کرنے سے اور اپنا استنجا, وضو اور نماز اس کے مطابق درست کرنے سے انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی کہ وضو استنجا بھی ہماری سنت کے مطابق ہو جائے گا, وضو بھی اور نماز بھی. جب سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اس میں خوشبو خوشبو خود بخود آ جائے گا, جو کہ نماز کی روح ہے. اور ایسی روح ہے کہ جو نماز خوشبو خوشبو کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ باعث اجر ہوگی, باعث ثواب ہوگی, اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی, آخرت میں اس کے لیے بخشش کے لیے بخشش کا سامان ہوگی, دلیل و برہان ہوگی. اور جو بغیر خوشبو خوشبو کے پڑھی جائے گی وہ نمازی کے سلام پھیرتے ہی ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی, یعنی وہ نماز قبول نہیں ہوگی, اس پر اجر نہیں ملے گا, وہ بندے کے حق میں آخرت کے اندر بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی, چاہے فرض ادا ہو جائے. فرض ادا ہونا اور ہے, مقبول ہونا اور بات ہے. مطلوب یہ ہے کہ فرض بھی ادا ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہو, وہ جبھی ہے جبکہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. جیسے بے جان لاشا کسی کام کا نہیں, ایسی بغیر خشوع خضوع کی نماز باعث اجر و ثواب نہیں, باعث قابل قبول نہیں. نماز کے اندر سے اگر کوئی آدمی ایک سنت بھی قصدن بلا عذر ترک کر دے تو اس میں کتنا بڑا نقصان آتا ہے ایک واقعے سے اندازہ کریں. ایک بزرگ تھے جو بہت ہی خوشو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اپنے بڑے خوشو خضوع توجہ دھیان سے نماز پڑھی تو ان کے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ یہ نماز مجھے خواب میں دکھا دیجیے تاکہ میں دیکھوں کہ میری نماز کی شکل آخرت میں کیسی ہے, آیا قابل قبول ہے یا نہیں, اچھی ہے یا نہیں. تو چونکہ انہوں نے بڑی توجہ اور پورے دھیان سے آرام و سکون سے نماز ادا کی تھی اس لیے ان کا یہ دل چاہ گیا, انہوں نے دعا کی, دعا قبول ہو گئی. رات کو جب سوئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل و خوبصورت, بہت ہی عمدہ اور نفیس لباس پہنے ہوئے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے. کپڑوں کے جسم پر فٹ ہونے میں کوئی خلل نہیں ہے, ہر لحاظ سے ہر چیز بالکل درست اور صحیح ہے, لیکن آنکھوں سے اندھی ہے, آنکھیں نہیں ہیں اس کی. سویرے اٹھے تو خواب تو دیکھ لیا مگر تعبیر سمجھ میں نہ آئے. کہا کہ نماز کی شکل تو میں نے دیکھ لی, بڑی خوبصورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن نابینا کیوں ہیں وہ؟ اپنے مرشد کے پاس گئے اور جا کر کے ساری صورتحال ان کے سامنے عرض کی کہ اس طریقے سے میں نے کل بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ ایک نماز ادا کی تھی اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ وہ نماز مجھے خواب میں دکھا دیجئے. اللہ پاک نے مجھے دکھا بھی دی, لیکن یہ حضرت وہ تو نابینا تھی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں نابینا تھی. تو شیخ نے کہا کہ تم نے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی ہوگی اور یہ خلاف سنت ہے، اس لیے تمہاری نماز اندھی ہے. سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر پڑھو. تاکہ ہاں حضرت میں نے تو اس لیے آنکھیں بند کی تھی تاکہ نماز میں پورا دھیان رہے، نماز میں پوری توجہ، نماز کے اندر مرکوز رہے. آنکھیں کھول کر پڑھنے میں تو ذہن کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے، اس لیے حضرت میں نے آنکھیں بند بند کی تھیں. حضرت بند تو کی تھیں مگر یہ تو خلاف سنت ہے، ایک سنت چھوٹ گئی. ایک سنت چھوٹنے سے نماز اندھی ہو گئی. اندازہ کرو ایک سنت چھوٹنے سے نماز میں دو آنکھیں غائب ہو گئیں، ہماری نمازوں میں کیا حال ہوگا بھائی؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے معاف کر دیں یہ بول، ہم اجر کی کیا امید رکھیں؟ اس لیے کہ ہمارا تو نہ رخو صحیح ہے، نہ قومہ صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ جلسہ صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ قاعدہ درست ہے. ہر جگہ سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں. جب سنتیں چھوٹی ہوئی تو ہماری نماز تو بڑی ڈنگری لولی اندھی کہانی ہوگی، تو ایسی نماز کہاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن جو اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور رو دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں. کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں قبولست گرچہ ہنر نیستس کہ جز ماں پناہ جگر نیستس، کہ چلو تمہاری عبادتیں قبول ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں. قبول کرنے کے لائق تو نہیں ہے مگر ہم قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی اور ہے بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ کس کی پڑھ رہے ہو نماز؟ جب ان کی پڑھ رہے ہو تو بس وہ سب اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے. اور وہ ایسے مہربان ہیں، شیر آباد کے ایک تاجر کا قصہ یاد آیا. ملتان قریب ہے شیر آباد، پرانا شہر ہے. یہ نواب شجاع الدین رحمت اللہ علیہ نے آباد کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے آباد کیا تھا. ان کے زمانے میں بازار میں ایک مسلمان تاجر تھا جسے کام اچار بیچنے کا تھا. غربت کا زمانہ تھا، غریب لوگ آباد تھے، تو اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ انہوں نے اپنا یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ جو گاہک دکان پر آ گیا مال اس کو دینے ہی دینا ہے، اچار اس کو دینا ہے، اور جو پیسے وہ دے دے وہ رکھنے ہیں، نہ ان کو گننا ہے نہ ان کو پرکھنا ہے کہ کھڑے دے رہا ہے کھوٹے دے رہا ہے. اس زمانے میں سکوں کا زیادہ دور تھا، نوٹ وغیرہ چلتے نہیں تھے، تو سکہ جو ہوتا ہے اس کو پرکھا جاتا ہے. بعض مار کے دیکھتے ہیں، بعض کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کھڑا ہے یا کھوٹا. کھڑے کھوٹے کی پہچان آواز سے ہو جاتی ہے. جو بھی ان کی دکان پر آ جاتا وہ اس کو اچار دے دیتے، اس کے بعد جتنے پیسے دے دیتے دے دیتا وہ رکھ لیتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کھڑے دے رہا ہے کھوٹے دے رہا ہے، اصلی دے رہا ہے نقلی دے رہا ہے. اسی طرح ان کی زندگی گزرتی رہی. یہ بھی ان کا معمول تھا کہ شام کو جتنے بھی پیسے ان کے پاس جمع ہوتے ان میں اسے کھڑے الگ کر لیتے تھے، کھوٹے کے مٹکے میں ڈالتے تھے، اور کھوٹے سکوں سے ان کا ایک بڑا مٹکا بھرا ہوا تھا جس کو لگن کہتے ہیں، بڑے مٹکے کو لگن کہتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے وہ پورا کا پورا بھرا ہوا تھا کھوٹے سکوں سے. کیونکہ جہاں مسئلہ جانتے تھے کہ بھائی مجھے چلانا جائز نہیں ہے، کوئی مجھے چلا جائے تو مجھے منظور ہے. عجیب اللہ نے توفیق دی، آنے والے کی ضرورت پوری کر دی، کھڑے پیسے الگ کر لیے کھوٹے الگ رکھ دی، اسی طرح زندگی گزار دی. اللہ نے برکت عطا فرمائی. جو اللہ کے لیے ایسی خدمت کرتا ہے تو معروم تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اسے زندگی گزری، آرام سے گزری، کھانے میں پینے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. آخر انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا فکس. جناب کیا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ؟ کہا میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور میرے اعمال کا فائل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. اللہ پاک نے میرا فائل لے کر کے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے اس میں کیا ہے، کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے، لیکن جب تم نے ہمارے مخلوق کھرا کھوٹا رکھ لیا، آج ہم تمہارا بھی رکھ لیں، جاؤ بخش دیا. اللہ اللہ سبحان. جب تم نے ہمارے مخلوق کھرا کھوٹا رکھ لیا، آج ہم بھی تمہارا رکھ لیتے ہیں، جانتے ہیں کتنا ہے اس کے اندر، کھرا کتنا ہے کھوٹا کتنا ہے. تو وہ ایسے مہربان ہیں کہ قبول سے درتے ہنر نیستس تجرمہ پناہ دیگر نیستس، قبول ہے، وہ قبول کرنے کے لائق تو نہیں ہے مگر ہمارے سوا اب تمہارا کوئی اور ہے بھی نہیں، اس لیے قبول کر لیتے. اللہ، لہذا ہماری نماز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑی گڑبڑ ہے، لیکن اس گڑبڑ کو جتنا ہمارے اختیار میں دور کرنا لازم ہے. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا بالکل بجا، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے قصدن نماز کو بگاڑیں. مطالبہ یہ ہے کہ اپنے امکانی حد تک، اپنی قدرت کے مطابق اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرو. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ استنجے بھی سنت کے مطابق کرو، وضو بھی سنت کے مطابق درست کرو اور نماز بھی سنت کے مطابق درست کرو. تو کرنے کا حکم ہے، کوشش کرنے کے باوجود اگر کوتاہی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائے گی. تو ان دونوں شعبوں کے درست ہونے کے لیے، یہ شعبے ان دونوں شعبوں پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. دو شعبے اس میں سمیٹ تھے، ایک عقائد کی درستی، دوسرے نماز کی درستی. تمہیں اگر تم نماز اپنے صحیح ادا کرنا شروع کر دو گے، تمہارا سارا کا سارا شعبہ عبادت جگمگانے رہے گا، چمک جائے گا، درست ہو جائے گا. دو شعبوں کی نصیحت ایک جملے میں فرمایا. دین کا ایک بٹا تین حصہ آپ نے اس طریقے سے ایک مختصر سے جملے میں بطور نصیحت کے فرما دیا. لہذا آج ہی سے ہم اپنی نماز کو کامل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز اگر واقعی ہماری صحیح ہو جائے گی تو کیا روزہ صحیح نہیں ہوگا؟ تو زکات دینے والے نہیں ہوں گے کیا؟ حج کی فکر نہیں ہوگی؟ ذکر نہیں کریں گے؟ قصبے نہیں پڑھیں گے؟ تلاوت نہیں ہوگی؟ دروشیف نہیں پڑھا جائے گا؟ سب کچھ پڑھا جائے گا اور شوق سے پڑھا جائے گا اور توجہ سے پڑھا جائے گا، کیونکہ جیسی توجہ نماز میں ہوگی یہ توجہ پھر آگے بھی کام آئے گی. اب تو ساری بے توجہ ہی نماز کے اندر ہے، اسے ذکر میں بھی نہیں ہے، تلاوت میں بھی نہیں ہے، تسبیح میں نہیں ہے، دعا میں بھی نہیں ہے، کسی اور عبادت میں بھی نہیں. نماز کی خرابی کی وجہ سے ساری عبادتیں ناقص اور نامکمل ہو گئی ہیں، نماز کی بگاڑ کی وجہ سے باقی عبادتیں بھی بگڑی ہوئی ہیں. نماز درست ہوگی تو باقی عبادتیں بھی درست ہوں گی، عقائد بھی نہ صرف درست ہوں گے بلکہ نہایت قوی ہوں گے. کیونکہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کے ایمان میں قوت آتی ہے، اور جتنا ایمان قوی ہوتا ہے عقائد اتنی مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنے عقائد مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے اعمال میں جان زیادہ پڑتی ہے اور مقبولیت کے آثار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ایک نماز ضعیف الایمان کی ہے، ایک نماز قوی الایمان کی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کا. لہذا آج اتنے ہی سبق ہمارے لیے کافی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بے شیور کا بھی مطالعہ کریں، اس کے اندر استنجا کا طریقہ بھی آ جائے گا، نماز کا طریقہ اور وضو سنت کے مطابق کریں اس میں بے شیور پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی طریقہ موجود ہے، میرا کتاب سے مل جائے تو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کا آسان طریقہ یہ کہ کتاب سے ملتا ہے لے لیں، اور پھر اپنے ایک ایک رکن کو اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں بغیر سچ مچ کی نیت باندھے. ایسے ہی کتاب دیکھ لیں, اس میں قیام کیسے ہونا چاہیے, رکو کیسے ہونا چاہیے, سجدہ کیسے ہونا چاہیے, ایک ایک چیز کو لے لیں اور اس میں کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو دیکھیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, جیسے اس میں لکھا ہے ایسے کھڑے ہوں, میں کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں, اس طرح اوپر ہے میرا رکو ایسا ہے یا نہیں, یا دو مسلمان آپس میں مل جائیں کہ بھائی تم کتاب کے مطابق مجھے بتاؤ میں ہوتا ہوں, نہ ہو تو تم مجھے بتاؤ میں ویسے ہو جاتا ہوں. یاد رکھو دین جو ہے یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا. ہم یہ چاہیں کہ خالی سنیں اور سن کر خود بخود ہماری سختیاں درست ہو جائیں, یہ خیال ہے تو مہارت تو جنوں, یہ نہیں ہو سکتا. جب دنیا کاموں کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو دین تو آخرت کی چیز ہے جو بہت ہی ابدی اور سرمدی ہے, وہاں کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی تو محنت چاہیے, کوشش چاہیے, توجہ چاہیے, کوشش کرنی پڑے گی, اس لیے وقت نکالنا پڑے گا. وہ مہینے دو مہینے سال دو سال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا وقت چاہیے بس, روزانہ دس منٹ, ایک ہفتہ کافی ہے, دس دن کافی ہیں, دس دن میں آپ کے تینوں اعمال انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. پھر آخر میں یہ جائے کہ بھائی نماز کے اندر دھیان لگاؤ, تو اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ کہ نیت باندھتے ہی جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو ذرا سے ہلکی آواز سے پڑھیں, ایسی ہلکی آواز سے خود کو سنائی دے برابر والے کی نماز میں خلل نہ آئے بس, اور پھر اپنے دھیان کو اپنے پڑھنے کی آواز کی طرف لگاتے رہے. غیر اختیاری طور پر جتنے بھی خیالات و وساوس آئے ان سے ہرگز نہ گھبرائیں, ان کی وجہ سے ذہن بھٹک جائے تو پرواہ نہ کریں, جیسے ہی یاد آئے کہ میں نماز میں ہوں پھر اپنی آواز کی طرف اپنا دھیان لگائیں. بس ہمارا کام دھیان لگانا ہے اللہ حکم کہنے سے دیکھے سلام پھیرنے تک, اس کے بعد دعا کے اندر بھی, بس دھیان ہمیں اپنے پڑھنے اور مانگنے کی طرف لگاتے رہنا, لگانا ہمارا کام ہے, یہ ہماری اختیار میں, نہ لگنا یہ ہماری اختیار میں نہیں, اس کی پرواہ نہ کریں. کتنی آسان بات ہے, ہم نماز اسی طرح پڑھیں تو جب آپ دھیان لگا کے پڑھیں گے تو نماز میں ٹھہراؤ بھی آ جائے گا, نماز میں سکون بھی آ جائے گا, نماز میں توجہ بھی آ جائے گی, اسے کہتے ہیں خوشبو خوشبو. اس طرح سے نماز جو ہے ہماری ان شاء اللہ تعالی خوش و خوشی کے ساتھ ادا ہونے لگے گی, یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے, دعا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. یا اللہ ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, ہمارے اساتذہ, قابل مشائخ, احباب, تمام حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت فرمائے. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے سارے کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جامع ارشاد پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا استنجا, اپنا وضو, اپنی نماز سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما, اور کامل خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرما. آپ کے باقی ارشادات پر بھی یا اللہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رحمن.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com